اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. بالدرود يا محمد وعلى اذن محترم سورہ نحل کی 97 نمبر کی آیت میں ارشاد رب العزت ہے کہ تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان رکھتا ہو اور عمل صالح انجام دے تب اسے حیات طیبہ حیات پاکیزہ عطا کریں گے اور جو کچھ بھی وہ دنیا میں عمل کرتا رہا اس سے بہتر انداز سے اسے اجر عطا کریں گے. اس آیہ مجیدہ میں اللہ تبارک و تعالی ایک دنیاوی زندگی اور اس کے ایک میتھڈ کو بیان کر رہا ہے کہ ایک کامیاب زندگی کیا ہے. کامیابی کا تصور ہم سب کے ذہنوں میں مختلف ہے اور کامیابی کے تصور ہر انسان کی زندگی میں اس کی زندگی کے مختلف ادوار کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے. ایک بچے کے لیے کامیاب زندگی شیرینی اور چاکلیٹ کا حصول ہے. ایک اور بڑے بچے کے لیے کامیاب زندگی کا حصول اپنے کھلونوں کا اور اسباب بازی کا حاصل کرنا اور ڈرائے کا حاصل کر لینا ہے. اس سے بڑا اگر کوئی اور انسان ہو تو وہ ایک اچھی ڈگری کو اپنے لیے کامیابی کا تصور اپنے ذہن میں لاتا ہے. ایک اور بڑا انسان لے لیجئے جو کامیاب زندگی اس صورت میں دیکھتا ہے کہ شادی ہو، بچے ہو، گھر اپنا ہو، گاڑی اپنی ہو، اچھی تنخواہ ہو. اس سے اور آگے چلے جائیے انسان کہتا ہے کہ اس کا خانوادہ، اس کا خاندان، اس کی فیملی اچھی اور صحت مند ہو. ہر انسان مختلف اپنے ادوار میں مختلف انسان مختلف کامیابی کے تصور رکھتے ہیں لیکن ایک کامیابی کے تصور وہ ہے کہ جو خالق کائنات ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے کہ ایک کامیابی کے تصور تمہارے ذہنوں میں ہے. یہ جزئی کامیابیاں ہیں، یہ وقتی کامیابیاں ہیں، یہ ٹیمپریری در حقیقت وہ چیزیں ہیں جو تم حاصل کر لیتے ہو. ہاں ان میں سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے تمہاری حیات چلتی ہے اور تمہاری زندگی کے لیے لازم و ضروری ہے لیکن یہ حیات کل در حقیقت یا یوں کہوں کہ وہ حیات کے جس کے حصول کے لیے انسان کو بھیجا گیا ہے یہ تمام چیزیں اس کے لیے ناکافی ہیں. ہم تم ایک ایسی زندگی بتاتے ہیں اور ایک ایسی کامیابی بتاتے ہیں کہ اگر تم کو یہ کامیابی حاصل ہو جائے تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب. اب ظاہری بات ہے خالق کائنات جب ہمارے سامنے ایک یوں کہوں کہ آئیڈیالوجی رکھے گا، ایک میتھڈ رکھے گا، ایک راستہ کھولے گا تو وہ سب سے اعلیٰ و ارفع راستہ ہوگا. لہذا کامیابی کے تصور میں نے بتایا ہر انسان کی زندگی کے مختلف ادوار میں کامیابی کے تصور مختلف ہے لیکن قرآن کسے کامیابی کہہ رہا ہے، قرآن کسے وکٹری کہہ رہا ہے، قرآن کسے زندگی کہہ رہا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد عورت میں سے کوئی بھی عمل صالح انجام دے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے اس مرد کی یا اس عورت کی کہ وہ ایمان رکھنے والا ہو، تو وہ جو رکھے گا ایمان رکھنے والا ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ اب خدا کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم ایمان لے کر آئے اور عمل صالح انجام دیا، ہم اس کے نتیجے میں کیا ہے، تم ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اب یہ پاکیزہ زندگی، یہاں پہ میں گفتگو روک کر تھوڑی دیر کے لیے ایک ایسا مفہوم آپ کے ذہن میں منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی ناسمجھی کی وجہ سے ہم یا کبھی دنیا کی طرف لپکتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا کبھی آخرت کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا کبھی ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ دنیا کی خاطر آخرت کو اور دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ دنیا آخرت کی خاطر دنیا کو خیر آباد کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں گروہ خسرت دنیا والا آخرہ ہے، یہ دونوں گروہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ نہ دنیا کو بیچنے والا آخرت کے لیے وہ بھی فائدہ مند نہیں، نہ آخرت کو بیچنے والا نہ دنیا کے لیے وہ بھی فائدہ مند نہیں، بلکہ خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم تمہیں ایک ایسی زندگی بتا رہے ہیں کہ جس میں دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے۔ بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اب خدا نے کہا کہ یہ جو باقی سے زندگی ہے، یہ اس دنیا میں کما حق ہو تمہیں نہیں مل سکتی، کیونکہ اس دنیا کو ڈیزائن ایسے کیا گیا ہے، اس دنیا کی تخلیق ایسے ہوئی ہے کہ اس میں ساری خوشیاں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ آپ کے پھیپھڑے کی کیپیسٹی ہے، آپ کسی آزاد فضا میں چلے جائیں جہاں بہت اچھی اور آکسیجن سے بھرپور آلودگی سے پاک فضا ہو، آپ اپنی طاقت سے اپنے پھیپھڑوں کی ظرفیت و وسعت سے زیادہ سانس لینا چاہیں گے نہیں لے سکتے۔ آپ کے ایک پھیپھڑے کی ایک ظرفیت ہے، اس ظرفیت کے مطابق آپ آکسیجن اندر لے سکتے ہیں، اس کے بعد جب تک آپ اس آکسیجن کا اخراج نہیں کریں گے نئی آکسیجن آپ کے بدن میں داخل نہیں ہوگی۔ یہ ایک ظرفیت ہے، کیپیسٹی ہے، آپ کے معدے کی ایک کیپیسٹی ہے۔ کتنا ہی اچھا اور لذیذ کھانا کیوں نہ ہو، ایک وقت آئے گا کہ آپ کا معدہ دیر سے صحیح لیکن آپ کو بتا دے گا کہ آپ کا معدہ پر ہو گیا ہے، پھر اگر پر کھولے گی تو اب معدے میں درد شروع ہو جائے گا، یا در حقیقت معدہ اپنی وسعت سے زیادہ کھانے کو یا باہر نکال دے گا، یا پھر آپ بیماری کا شکار ہو جائیں گے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب یہ دو مثالیں میں نے پیش کی ہیں، یہ مادی ہیں، روحانی طور پر بھی اسی طریقے سے ہے کہ خداوند عالم نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، جو ثواب ہمارے رکھا ہے، ہم اسے درک کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن کما حقوں نہیں، کیونکہ اس دنیا میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے، اس دنیا کو ایسے تخلیق اور ڈیزائن نہیں کیا گیا۔ لہذا خدا نے کہا کہ ہاں یہاں پر اس کے آثار نمودار ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن آخرت میں کما حق ہو تمہیں جزا دی جائے گی۔ وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ، آیت کا دوسرا حصہ کیا کہہ رہا ہے، وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ دنیا میں جو عمل کرتے تھے بِأَحْسَن، اس سے بہتر طریقے سے ہم ان کو ان کا اجر دیں گے۔ اب خداوند عالم یہ کہے کہ ہم اس سے بہتر، تو اس سے بہتر کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ میں کہ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب یہاں پر دو گروہ نظر آتے ہیں، ایک صرف دنیاوی زندگی کو فوکس کرتا ہے اور آخرت کو چھوڑ دیتا ہے، کچھ لوگ آخرت کے لیے دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ دونوں خطرناک ہیں۔ خدا نے کہا یاد رکھو جس کی دنیا اچھی ہوگی اس کی آخرت اچھی ہوگی۔ آپ کہیں گے مولانا کیا مطلب اس کا، جس نے دنیا میں اچھی زندگی گزاری وہ آخرت میں اچھی زندگی گزارے گا۔ اب میں مرحلہ بمرحلہ آپ کے اذہان کو اس مطلب کی جانب لے جا رہا ہوں جو میں آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ میں کہ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب دنیا میں زندگی کون سی اچھی، جسے دنیا میں اچھی زندگی گزاری، توجہ رکھے گا، آیا وہ جو تصورات ہمارے ذہنوں میں ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ کامیاب زندگی کے لیے کافی اور شافی نہیں ہے۔ کامیابی کا وہی تصور جو قرآن اور اہل بیت نے دیا ہے، توجہ رکھے گا، وہی کامیاب زندگی کا تصور ہے، اور جو اس نظریے کے مطابق زندگی بسر کرے گا اس کی دنیا بھی اپنی ہے، آخرت بھی اپنی ہے، اس کی دنیا بھی زمانہ شدہ ہے، آخرت بھی زمانہ شدہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں علماء اخلاق ہمیں نصیحت فرماتے ہیں، اپنی زندگی سے پیار کرو، اپنی زندگی سے محبت کرو، یہ وقت جو تمہیں دیا گیا ہے، یہ نعمتیں جو تمہیں دی گئی ہیں، یہ قوائے جسمانی جو تمہیں ودیعت کیے گئے ہیں، یہ در حقیقت اولاد و زوج و ماں باپ کی نعمتیں جو خداوند عالم نے دی ہے، جن کا کوئی نعم البدل نہیں، ان کے ساتھ بہترین وقت گزارنے کی کوشش کرو۔ یہ محبت اہل بیت جو خدا نے دی ہے، یہ خدا نے جو اپنی معرفت میں عطا کی ہے، یہ جو اہل بیت سے در حقیقت اپنے آپ کو متمسک کرنے کا جذبہ خداوند عالم نے دیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا اور اہل بیت کے راستے پہ چلائے، ان چیزوں سے محبت در حقیقت انسان کی زندگی میں وہ محبت لے کے آئے گی، وہ عمل لے کے آئے گی، وہ جذبہ اور حوصلہ لے کے آئے گی جو انسان کو قرآن و اہل بیت کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ عطا کرتا رہے گا۔ لیکن اگر انسان دنیا سے محبت نہ کرے، ماں باپ کی قدر نہ کرے، بی بچوں کے جذبات کی قدر نہ کرے، حلال حرام کی پرواہ نہ کرے، جیسے جانور ہے ویسے ہم ہیں، توجہ رکھے گا، آج بھی یورپ میں معاشرہ کتنا ترقی کر گیا ہے سائنسی لحاظ سے، لیکن اخلاقی اقدار کے لحاظ سے آج بھی ایسے انسان ہیں کہ جو حیوان سے زیادہ بدتر ہیں۔ ابھی یورپ میں کچھ ہی عرصہ قبل کئی ہزار لوگوں نے ستیہ نام کیا، رجسٹریشن کرائی ہے کہ ہمیں معاشرتی طور پر سگ تصور کیا جائے۔ ایک انسان، توجہ رکھیے گا، ایک انسان اپنے آپ کو سگ کہلوانے میں خوشبختی محسوس کر رہا ہے، توجہ رکھیے گا۔ اب اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ہمیں مثلا ڈاگ یا کتے یا سگ کے نام سے تصور کیا جائے اور ہمیں اس نام سے بلایا جائے۔ اب انہوں نے اپنے کچھ نوکر رکھے ہیں، اپنے کچھ دوست ہائر کیے ہیں جنہیں وہ تنخواہ دیتے ہیں، اور یہ کتوں کی شکل میں کتوں کا ماسک پہن کر پٹا ڈلا ہوا ہے ان کی گردنوں میں، اور ان کے نوکر یا ان کے دوست جن کو انہوں نے کرائے پہ حاصل کیا ہے ان کے ساتھ شاہراہوں پر چلتے ہیں۔ انسان دیکھیں کہاں جا رہا ہے، وہ کامیابی کے تصور جسے خداوند عالم نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، وہ ایک حیوان سے زیادہ پست ہو کر اپنی زندگی گزارنے کے لیے خواہ نظر آتا ہے۔ ہمیں درود دیجیے محمد و آل محمد کا۔ کامیابی کے تصور، اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ معاشرے کو دیکھیں، معاشرہ کہا جا رہا ہے کہ انسانوں کا ایک مجموعہ، ایک تعداد اپنے آپ کو کہے کہ ہم حیوان ہیں، ڈکلیئر کر رہے ہیں قانونی طور پر، اور پھر اسی قسم کی آوازیں، اسی قسم کی غذا، اسی قسم کے ماسک پہن کر۔ تو انسان کو خداوند عالم نے اشرف المخلوقات خلق کیا ہے، لہذا چاہتا ہے کہ ہمارے طریقے کے مطابق، لہذا جس کی دنیا اچھی ہے قرآن و اہل بیت کے مطابق، البتہ یورپ یا من مانے نظریات کے مطابق نہیں، بلکہ وہ نظریہ جو قرآن و اہل بیت نے ہمیں دیا ہے کہ اس نظریے کے مطابق زندگی گزارو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ میری درود دیجیے محمد والا۔ اب یہاں پر ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ معمولاً مردوں کی دنیا ہے تو اس میں خواتین کی دال نہیں گلتی، کہ خواتین افضل ہیں یا مرد افضل ہیں، قوامون الرجال قوامون للنساء، جب مردوں سے پوچھا جاتا ہے تو مرد کہتے ہیں کہ مرد افضل ہیں، ان کو قیام زندگی کا وسیلہ اور سبب قرار دیا گیا ہے، دال روٹی مردوں سے چلتی ہے، خواتین کے پاس جاؤ تو خواتین جو ہیں وہ اپنی دلیلیں دے رہی ہوتی ہیں۔ آئیے قرآن سے مسئلہ حل کر لیتے ہیں کہ مرد افضل ہے یا عورت افضل ہے۔ اگر یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے اور آپ کی سبحان اللہ کی واہ واہ اور سبحان اللہ کے الفاظ آپ کی زبان سے ادا ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ روایتی لوگ نہیں، آپ قرآن اور اہل بیت کے پیروکار لوگ ہیں۔ اس لیے کہ جو دلیل دے رہا ہوں توجہ رکھیے گا، وہ بہت سخت دلیل ہے، مردوں سے اتنی ہضم نہیں ہوتی۔ فرمائیے کہ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ قرآن قرآن سے پوچھے مرد افضل یا عورت افضل، خدا کہے کہ نہ عورت افضل نہ مرد افضل، توجہ رکھیے گا، نہ عورت افضل نہ مرد افضل، اے خدا پھر کون افضل، کون فضیلت رکھتا ہے، کون تیری بارگاہ میں در حقیقت تیرا چہیتا اور تیرا اکھلوتا ہے؟ تو خدا کہے گا یہی آیت جو تم سن اور پڑھ رہے ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت ہو، ہم نے کارخانہ قدرت میں مرد عورت کو تقسیم کیا ہے، جذبات نزاکت احساسات عورت کو دیے ہیں، عقل و تعقل مرد کو دیا ہے، زندگی چلانے کے لیے جہاں احساسات جذبات ضروری ہیں وہاں عقل و تعقل و تدبیر بھی ضروری ہے، تدبیر و تعقل مرد کے حصے میں آئی ہے، نزاکت و احساسات عورت کے حصے میں آئے ہیں، اگر عورت کہے میں افضل تو تعقل و تدبیر ناکام ہو جاتی ہے، اگر تعقل و تدبیر کو کہے تو احساسات نر پڑ جاتے ہیں، تو خدا نے کہا کائنات میں زندگی چلانے کے لیے جہاں عقل و تدبیر و تعقل و تدبر ضروری ہے وہ احساسات اور لطیف نرم جذبات بھی ضروری ہے، لہذا نہ عورت افضل ہے نہ مرد افضل ہے، افضل وہی ہے کہ جو صاحب ایمان ہوگا، جو صاحب ایمان ہوگا، قرآن نے مسئلہ حل کر دیا، اکرمکم اکرمکم، جو تم میں زیادہ مکرم ہے زیادہ عزت والا ہے خدا کی بارگاہ میں وہی عزت والا ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا نے کہا جو سب سے زیادہ باکردار ہے خواہ مرد ہو یا عورت ہو وہ خدا کی بارگاہ میں فضیلت رکھتا ہے، اب اگر ایک عورت ہو زن ہو صنف نازک ہو لیکن نو کہوں کہ آسیہ بنت مزاحم ہو، خدا اس کے کردار کو تا قیامت قرآن میں لا کر تمام انسانوں کے لیے اسوہ قرار دیتا ہے، ضرب اللہ مثلا امرأت فرعون، اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کے لیے زن فرعون کی مثال بھیج دی ہے، یعنی ایک عورت صنف نازک ہو کر بھی تمام مسلمانوں کے لیے اسوہ قدوہ بن جاتی ہے، لہذا قرآن کہہ رہا ہے کہ جو صاحب کردار ہے، لہذا خدا نے کہا یہ صاحب کردار ہونا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، ایمان شرط ہے، آیت اللہ جواد عملی مفسر قرآن استاد محترم فرماتے ہیں ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ایمان یعنی جو پروٹیکشن کرے جو حفاظت کرے، ایمان مأمن سے ہے، ایمان جسے کہتے ہیں نا امن و امان، محفوظ جگہ، تحفظ والی جگہ، حفاظت والی جگہ، ایمان اسی کو کہا جاتا ہے جو انسان کی حفاظت کر سکے، وہ ایمان کہ جو انسان کی آنکھوں کی، انسان کی لسان کی، انسان کے گوش و قلب کی حفاظت نہ کر سکے وہ ایمان نہیں ہے، وہ لقلقہ لسان ہے، وہ صرف زبانی دعویٰ ہے، ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کو گناہوں سے بچائے، انسان کو راہ راست پر لے کر آئے، لہذا یہ جو خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں حیات طیبہ عطا کریں گے، اس کے آثار اسی دنیا سے ظاہر ہو جاتے ہیں، آخرت میں اس کی کامل جزا ملے گی، توجہ رکھے گا، کامل جزا آخرت میں ہے، ثواب ہو یا عذاب ہو، مثلا ایک شخص جو ہے ظلم کر رہا ہے، ہزاروں آدمی کو مار رہا ہے، آج اسرائیل بدترین جرم جنایت کا مرتکب ہو رہا ہے، اگر اس کو ایک دفعہ پھانسی دی جائے مر جائے گا نتنیاہو، لیکن وہ ہزاروں افراد، 50,000 افراد، نہتے افراد جن کو تحقیق کیا گیا، توجہ رکھیے گا، کیا اس کا بدلہ ہو سکتا ہے ایک دفعہ پھانسی؟ نہیں، اس کے لیے آخرت ہے کہ 49,999 افراد کو جو تم نے تحقیق کیا اس کا کیا ہوگا، اس کے لیے آخرت ہے، اسی طرح ثواب کہ اگر آپ ثواب کو کوئی انجام کام انجام دیتے ہیں تو عزیزان گرامی یاد رکھیے گا کہ یہاں پر اس کا ایک نتیجہ ملتا ہے، اس کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن کامل طور پر خداوند عالم کیا فرما رہا ہے، وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دنیا میں جو تم کرتے تھے اس سے بہتر انداز سے، اور یہ بہتر انداز بھی ہمارے گمان کے مطابق نہیں ہے بلکہ ہمارے گمان و درک و خیال و فہم سے اور ظن غالب سے بہت اعلیٰ عرفہ ہے، یعنی ہم سوچ نہیں سکتے کہ خدا کیسے اسباب فراہم کرے گا وہاں پر، لہذا خدا کہہ رہے ہیں وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
ہوں کہ ہم جو دنیا میں تم کرتے تھے ہم اس کا بہتر جزا تمہیں عطا کریں گے. مل کے درود بھیجو محمد و آل محمد. اب یہ پاکیزہ زندگی جو خداوند عالم نے دی ہے اس کے کچھ اثرات ہیں. اب یہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ اثرات کیا ہم میں موجود ہیں. مثلاً آپ کے بینک میں نے 50,000 روپے ڈالے, آپ اگر نیٹ بینکنگ رکھتے ہیں تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے گا کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں فلاں صاحب نے اتنی رقم منتقل کر دی ہے. آپ صبح جائیں گے, کال کریں گے یا بینک جائیں گے, معلوم ہو جائے گا کہ جناب 50,000 روپے آ گئے. اب خدا کہہ رہا ہے کہ یہ جو حیات طیبہ ہم تمہیں عطا کریں گے اس کے اثرات دیکھو, شروعات دیکھو کہاں سے اس کی اسٹارٹنگ ہو رہی ہے, یعنی اپنی زندگی میں تلاش کرو. کربلا والوں کا مقصد یہ تھا, اہل بیت کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں حساس بنائیں دین کے لیے, غیرت کے لیے, وفا کے لیے, بندگی کے لیے, حریت کے لیے, عبادت کے لیے, محبت کے لیے, دنیا کے لیے, آخرت کے لیے حساس بنائیں. حساس بنو کہ تمہاری دنیا کو تو نقصان نہیں ہو رہا. گاڑی میں ہم جا رہے ہوتے ہیں, موٹر سائیکل والا اسکریچ مار دیتا ہے, گھر کے دیکھتے ہیں اتر کے 10 دفعہ رگڑیں گے, گھر جا کر 10 دفعہ کپڑا ملیں گے تاکہ اسکریچ ظاہر ہو جائے. حساس ہے نا گاڑی کے مقابلے میں, یا جتنی بھی قیمتی چیز ہو ہم حساسیت کا جو ہے وہ عمل ظاہر کرتے ہیں. لیکن دین کے لیے, غیرت کے لیے, وفا کے لیے, تربیت کے لیے, محبت اہل بیت کے لیے, آخرت کے لیے, قبر کے لیے ہم حساس ہیں. توجہ رکھیے گا, مجالس ادا کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہمیں حساس بنایا جائے, سینسٹیو بنایا جائے. سینسٹیو کیسے بنایا جائے, ایک مثال میں دوں آپ کے درود کے سائے میں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. مریض کو آپ نے دیکھا ہوگا, اکثر آپ گئے ہو, آپ کا خدا نہ کرے کہ کوئی مریض اسپتال میں ہو, وہاں پر ڈاکٹر آتا ہے اور کوئی ایسا مریض کہ جس کی حس اور اعصابی نظام کمزور ہو, تو وہ اپنی چابی سے یا اپنے پین کی نوک سے اس کی ہتھیلی پر جو ہے وہ زور سے اس کو کھینچتا ہے یا اس کے تلوے پر. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ حساس ہے یا نہیں, حساسیت رکھتا ہے, سینسیٹیو ہے, اس کا اعصابی نظام کام کر رہا ہے یا نہیں. تو جیسے ہی وہ پین کی نوک یا کوئی نوکیلی چیز یا چابی اس کے تلووں پر پھیرتا ہے, فوراً سے اگر مریض صحیح و سالم ہے, صحت مند ہے, تندرست ہے, اپنے پیر کو کھینچ لیتا ہے, ڈاکٹر سمجھ جاتا ہے یہ حساس ہے. ہمیں بھی ایسے ہی حساس ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو ہم یہ کہیں گے جناب یہ تو فلسطین کا مسئلہ ہے, یہ تو کشمیر کا مسئلہ ہے, یہ تو فلاں کا مسئلہ ہے, یہ تو اندرون سندھ کا مسئلہ ہے, یہ تو پارا چرار والوں کا مسئلہ ہے. یہ حساسیت نہیں. حساسیت یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی کلمہ ہو, من اصبح, جو اس عالم میں صبح کرے, رسول اللہ فرماتے ہیں جو اس عالم میں صبح کرے گا وہ سینسیٹیو نہ ہو, حساس نہ ہو, نازک نہ ہو, توجہ رکھے گا, من اصبح ولم, اور اس عالم میں صبح کرے, ولم یہتم بامور المسلمین, کہ اسے مسلمانوں کی امور کی فکر نہ ہو کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, غزہ میں کیا ہو رہا ہے, لبنان میں کیا ہو رہا ہے, بارہ چنار میں کیا ہو رہا ہے, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, دوسرے ممالک میں کیا ہو رہا ہے. اس عالم میں صبح کرے کہ وہ اپنی دنیا میں مگن ہو. رسول اللہ فرماتا ہے فلیس بمسلم, یہ ایسا بے حس انسان مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کس درندگی کے شکار ہو رہے ہیں, بے حس ہوتے, خبریں پڑھتے ہیں بے حس ہوتے جاتے ہیں. ابھی مجھے بتایا کسی نے, ابھی چند روز قبل کی بات ہے, کہ اسکول لے جانے والا ایک رکشا ڈرائیور ایک 3 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, اللہ اکبر, اور زیادتی کے بعد 3 سالہ بچی کو گلا گھوڑ کر ہلاک کر دیتا ہے, اور آپ کی عدالتیں اسے ضمانت پر رہا کر دیتی ہیں. جب اس قسم کی انسان خبریں سنتا ہے, اچھا ٹھیک ہے ہوا ہوگا, ہم اتنے عادی ہو یوز ٹو ہو گئے ہیں, بے حس ہوتے جا رہے ہیں. لہذا حس والا انسان بنانا ہے. امام زمانہ کا سچے سپاہی وہ ہے جو سب سے زیادہ حس رکھتا ہے, سینسیٹیو ہے, اپنی احساسات کو ظاہر کرتا ہے، یہ اپنے دل سے بڑا سمجھتا ہے مولا علی کے قول کے مطابق، یا اپنی زبان سے بولتا ہے، یا پھر اپنے ہاتھ و پیر سے اسے روکتا ہے۔ میں کہ ضرور بھیجیے محمد والا۔ اب یہ پاکیزہ زندگی، اس کے اثرات ظاہر ہونے شروع۔ میں کچھ روایات آپ کے سامنے مکتوب صورت میں لایا ہوں تاکہ وہ پڑھوں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ پاکیزہ زندگی جو خدا کامل طور پر دے گا، لیکن دنیا میں اس کے اثرات ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہے۔ ایک دفعہ میں کہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ مولا کائنات فرماتا ہے سب سے پہلی نشانی، سب سے پہلی علامت و سائن اس پاکیزہ زندگی کے لیے جو خدا تمہیں آخرت میں کامل طور پر دے گا، دنیا میں اس کی پہلی نشانی اور پہلی کرن یہ ہے کہ تم میں خلوص آ جائے گا، خالص طور پر خدا کی رضا اور خوشنودی کے لیے عمل کرو گے۔ لہذا مولا کائنات فرماتے ہیں کہ الایمان و اخلاص العمل، ایمان کا ثمرہ اور نتیجہ یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کو پیوریفائی کرنے لگتا ہے، خالص اور شفاف بنانے لگتا ہے۔ جہاں ہم دیکھیں لوگوں کا خیال، واہوا کا خیال، سیلیبریٹی ہونے کا خیال، ریاکاری کا خیال، شوف کا خیال ہمارے عمل میں آ رہا ہے کہ لوگ ہمیں سراہیں، لوگ ہمیں واہ واہ کریں، لوگ ہمیں داد دیں، لوگ ہمارے لیے سیٹی اور تالیاں بجائیں، سمجھ جاؤ کہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان بقول آیت اللہ جوادی عاملی، یعنی وہ چیز جو تمہاری حفاظت کر سکے۔ پہلی نشانی مولا کہہ رہے ایمان یعنی اخلاص عمل، یعنی خلوص کے ساتھ اپنے کاموں کو آگے بڑھانا ہے۔ دوسری چیز وہ یہ ہے کہ باطل پر حق کو ترجیح دینا۔ چھوٹی سے چھوٹی بات نہیں، ضروری کہ باطل سے مراد بہت بڑا باطل ہو، نہیں، باطل سے مراد امریکہ ہو یا اسرائیل ہو، یہ شیطانی طاقت ہو، نہیں، باطل سے مراد کیا ہے، یہ جو تمہارا خیال اور شیطانی وسوسہ ہے یہ بھی باطل ہو، اور اس کے مقابلے میں تم ایک صحیح حقیقی قرآنی اور اہل بیت کی تعلیمات کو ٹھکرا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے شیطانی خواہشات کو اپنے اوپر مقدم رکھا اور تم خدا اور اہل بیت کو بھول گئے۔ مولا فرماتے ہیں دفعہ مل کی درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ امام صادق فرماتے ہیں ان من حقیقت الایمان ان کہ ان تؤثر الحق وان ذرك وعلى الباطل ان نفق۔ حقیقت ایمان یہ ہے، اگر چاہتے ہو کہ وہ پاکیزہ زندگی تمہیں ملے کہ جس کو تم اپنی زبان میں کہتے ہو خدا جوار محمد آل محمد میں جگہ مل جائے، یہ جوار محمد آل محمد میں جگہ بہت بڑی دعا ہے عزیز نے کے نامی، اتنا آسان نہیں ہے کہہ دینے سے کہ خدا جوار محمد آل محمد میں۔ اگر میں کہوں کہ اے خدا مجھے ڈیفینس فیز ایٹ میں بنگلہ دے دے، تو کہنے سے تو بنگلہ مل جائے گا، مجھے جا کے زمین خریدوں، پیسہ جمع کروں، پلاٹ لوں، کاغذات بنواؤں، تب جا کر کچھ مقدمات فراہم ہوں گے۔ جوار محمد آل محمد کائنات کی بہت بڑی دعا ہے۔ لہذا کہہ رہے ہیں حقیقت ایمان یہ ہے کہ اگر جوار محمد آل محمد چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ وہ حق جو وقتی طور پر تمہیں نفع پہنچا رہا ہے اس کو مقدم کرو اس غلط اور باطل اور گناہ کی بات پر جو تمہیں وقتی فائدہ دے رہی ہے۔ کتنی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں فائدہ دے رہی ہوتی ہیں لیکن باطل ہوتی ہیں، جھوٹ ہوتی ہیں، غلط ہوتی ہیں، ہم انہیں اپنا رہے ہوتے ہیں، اور اس حق بات سے جانتے ہوئے، بوجھتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے کہ یہ وقتی ہمیں نقصان دے گا، لیکن پھر بھی باطل کو حق پر مقدم کر دیتے ہیں۔ لیکن چھٹے ماں فرما رہے ہیں کہ دیکھو حق کی نشانی یہ ہے کہ تمہیں یہ حساسیت مل جائے کہ جہاں باطل تمہیں نقصان پہنچا رہا ہو وہاں حق پر اسے مقدم کرنے کے بجائے حق کو باطل پر مقدم کرنا سیکھو۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اخلاقیات ہے، پیار محبت ہے، آپ کو کبھی غصہ آ رہا ہے اپنے والدین پر، وہ آپ کی نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ظاہری فائدہ ہوتا ہے اس کی بنا پر ہم باطل کو مقدم کر دیتے ہیں۔ باطل یعنی وہ شیطانی قوت ہے۔ اب اس میں بہت گنجائش ہے، میں اس سے زیادہ وارد نہیں ہوں، مزید کچھ اور روایتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ تین نشانیاں اپنے اندر دیکھو، اگر یہ تین نشانیاں تمہارے اندر آ گئیں تو تم حقیقت ایمان کو پالو. لا یستکملو عبد حقیقت الایمان. مولا فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. توجہ رکھیے گا, کوئی بھی بندہ اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تین سائن کو, تین علامتوں کو, تین خصوصیات کو اپنے اندر نہ دیکھے. اب خدا نے کہا کہ مرد ہو یا عورت نیک عمل انجام دے, ہم سے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. پاکیزہ زندگی کے اثرات یہیں سے, دو اثرات میں نے بتا دیے, تیسرا اثر نتیجہ اور سائن میں آپ کو بتا رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں, مولا امام صادق, پہلی چیز یہ ہے کہ دین میں گہری سوچ, الفقہ فی الدین. فقہ کہتے ہیں گہری سوچ کو, تفقہ کا مطلب ہوتا ہے گہری سوچ. ہمیں اکثر یہ کہا جاتا ہے بھائی دین میں زیادہ اندر گھسنے کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ جو ہے نیچے اترنے کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اجدان گرامی, یہ وہ باطل نظریہ ہے جو ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے. زیادہ ڈیپ میں مت جاؤ, زیادہ ڈیپ میں مت جاؤ, زیادہ گہرائی میں مت جاؤ, ٹھیک ہے معلوم ہو گئے کافی ہے, زیادہ علم حاصل کرو گے پھنس جاؤ گے. اجدان گرامی یاد رکھیے گا, یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا زیادہ علم حاصل کرو گے پھنس جاؤ گے, یہ آپ کو روزہ احمد بچانے نہیں آئیں گے. جو زیادہ علم حاصل نہیں کرے گا وہ زیادہ پھنسے گا. توجہ رکھیے گا, اس لیے کہ جتنا علم آئے گا اتنا نور آئے گا, اور جتنا نور آئے گا حق و باطل واضح ہوتا چلا جائے گا. میں کہ درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. پہلی چیز کیا ہے؟ دین میں گہری سوچ, وہی سینسٹیو ہونا. دوسری چیز کیا ہے؟ اپنی معیشت میں, اپنی اکنامکس میں پلاننگ کرو, تدبیر کرو. کس طریقے سے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہم تدبیر کو کھو دیتے ہیں. تنخواہ اتنی ہے, اخراجات اس سے زیادہ ہے. تنخواہ اتنی ہے نہیں, بچے کی جو ہے وہ ہیپی برتھ ڈے کرنی ہے جناب. کیوں؟ کہ جناب فلاں نے کی تھی, فلاں نے کی تھی, اس کے لیے قرض لیں گے, چار جھوٹ بولیں گے, چار حرام کام کریں گے, چار دل توڑیں گے, لیکن اپنی ناک کو اونچا کرنے کے لیے یہ اس سے تدبیر نہیں ہے. زندگی کے لیے اس سے تدبیر یہ ہے کہ انسان کیا کرے کہ اپنی اکنامکس کو ایک پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھائے. اور آخری چیز جو امام نے فرمائی کہ وہ تیسری صفت کیا ہے؟ وہ تیسری صفت یہ ہے کہ مشکلات میں صبر کرنا, مشکلات میں صبر کرنا سیکھو. مشکلات میں جتنا صبر کرو گے اتنے ہی اسٹرانگ بنتے چلے جاؤ گے, مضبوط ہوتے چلے جاؤ گے. اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک اور نقطہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, یاد رکھو یہ جو تمہارے پاس ایمان آیا ہے نا, شیطان اسے نابود کرنے کی فکر میں ہے. لہذا وہ کوئی نہ کوئی ایسا وسیلہ, کوئی سبب, کوئی راستہ ایجاد کرے گا کہ تمہارا ایمان وہاں سے نکل جائے. اب یہ وہ بات ہے کہ جو اس وقت سیاسی طور پر پاکستان میں, بلکہ پاکستان میں نہیں, اب تو یورپی کنٹریز میں بھی بہت عام ہو گئی ہے کہ کسی کی ویڈیو بنا کر, کسی کی آڈیو بنا کر بعد میں اس کو لیک کیا جاتا ہے, اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے. امام فرما رہے ہیں کہ وہ چیز, اور ہم اپنی سطح پہ اس کو آ کے دیکھیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم دلوں میں رکھ لیتے ہیں, اچھا اس نے وہ کیا تھا, اس نے یہ کیا تھا, اس کا مال ایسا تھا, اس کو میں ضرور مدد چھکاؤں گا, اس کو ذلیل کروں گا, اس کو رسوا کروں گا, اس کو مثلا معذرت کے ساتھ جو ہے اس کا دہی بنا دوں گا, یہ کر دوں گا, جو عرف عام میں الفاظ ہوتے ہیں نا, اس کو دھو ڈالوں گا مثلا. اب یہ وہ چیز ہے امام کہنا ہے, یہ خیال تمہارے دل میں آنا در حقیقت راستہ بن گیا ہے کہ تمہارا ایمان وہاں سے رخصت ہو جائے. مولا فرما رہے ہیں امام صادق, ادنا ما یخرج الرجل من الایمان, ادنا ترین, کم ترین چیز جس کی وجہ سے ایمان انسان سے نکل جاتا ہے کہ وہ کسی سے اپنی برادری کا بھائی ہونے کا دعویٰ کرے اور پھر اس کے گناہوں کو, اس کی خطاؤں کو محفوظ رکھے کہ ایک دن اسے رسوا کرے گا. امام کہہ رہے ہیں یہ خیال تم نے عمل نہیں کیا, یہ سوچ, یہ فکر, یہ تھنکنگ کہ میں فلاں کے فلاں برے کام کو محفوظ رکھوں تاکہ روز کسی دن اسے رسوا کر سکوں, امام کہہ رہے تیرا ایمان نابود ہو گیا, رخصت ہو گیا, تو بے ایمان اور بے غیرت ہو گیا. توجہ کیا آپ نے؟ اب یہ پورا معاشرہ اس میں جدا ہوا ہے, سیاسی جتنے بھی افراد ہیں وہ سب اسی میں, کبھی کسی جنرل کی, کبھی کسی جج کی, کبھی کسی پولیٹیشین کی, کبھی کسی سیاستدان کی, مختلف ویڈیوز اور آڈیوز لیک ہو رہی ہوتی ہیں اور پھر ہم اس کو بڑے مزے سے لے کے سن رہے ہو, دیکھ رہے ہوتے ہیں. امام کہہ رہے ہیں یہ جو تم مزے لے رہے ہو ادھر حقیقت یہ مزے نہیں ہے, یہ تمہارے ایمان کے اخراج کی وہ صورت ہے کہ ایمان رخصت ہوتا جا رہا ہے اور تم خوش ہوتے چلے جا رہے. درود جی محمد و آل محمد. بس آخری روایت عرض کروں, آپ کی زحمت تمام کر. چھ کام ایسے ہیں جو انسان کو اس دنیا میں پاکیزہ زندگی سے جوڑ دیتا ہے. یعنی اس مجلس کا خلاصہ کیا ہے, یہ چھ کام ہیں جو روایت کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اہل بیت سے پوچھیں, مولا بتائیے, آقا بتائیے, اے ہمارے امام بتائیے. کلامکم نور, آپ کا کلام نورانی ہے, نورانیت دینے والا ہے, روشنی دکھانے والا ہے, زندگی کی راہیں در حقیقت روشن کرنے والا ہے. آپ ہمیں بتائیے کہ پاکیزہ زندگی کے حصول کی کیا کریں. ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آیا فرمائے گا یا رسول اللہ مجھے علم عطا کیجئے, مجھے اپڈیٹ کیجئے, مجھے شعور دیجئے کہ میں جب عمل کروں تو اس کے چھ نتیجے مجھے ملے. توجہ رکھیے کہ چھ نتیجے, یہ چھ نتیجے در حقیقت چھ وہ حساسیتیں ہیں کہ جو مجھ میں اور آپ میں پیدا ہونی چاہیے. ان چھ چیزوں کے لیے مجھ میں سینسٹیوٹی جو ہے مجھ میں آنی چاہیے. ایک یہ کہ اللہ مجھ سے محبت کرے, لوگ مجھ سے محبت کریں, میرا مال زیادہ ہو جائے, میرا بدن صحت مند ہو جائے, میری عمر طولانی ہو جائے اور میں آپ کے ساتھ محشور ہوں. سبحان اللہ, یعنی جامع الصفات در حقیقی شخص نے پوچھا کہ جب میں ایک ایسا اپڈیٹ, ایسا علم, ایسا شعور کہ آپ مجھے دیں میں عمل کروں, خدا مجھ سے راضی, خدا مجھ سے محبت کرے, لوگ مجھ سے محبت کریں, میرا مال زیادہ ہو جائے, بدن صحت مند ہو جائے, عمر طولانی ہو جائے اور آپ کے ساتھ حشر بھی ہو جائے. توجہ رکھیے گا. اب رسول اللہ فرماتے ہیں فقال النبی ہاذہ ست خصال, چھ صفات اپنے اندر پیدا کر لو, تمہارا بدن بھی اچھا, مال بھی زیادہ, لوگ بھی محبت, خدا بھی محبت, جی عمر بھی طولانی اور میرے ساتھ حشر بھی زیادہ ہو جائے. اب دیکھیں دنیا بھی اور آخرت بھی, دنیا بھی جمع کیوں اس نے, شاطر ہونا چاہیے انسان کو, زیرک ہونا چاہیے. بعض لوگ دنیا کے لیے سوال کرتے ہیں آخرت بھی بھول جاتے ہیں. نہیں, اہل بیت چاہتے ہیں کہ دنیا بھی تمہاری ہو اور آخرت بھی تمہاری ہو. میرے درود بھیجیے محمد و آل محمد. فرمایا اذا اردت ان يحبك الله فخفه واتقه, چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے, اس کے خوف کو اور تقوی کو اپنے دل میں لے کر آؤ. جہاں تم لوگوں کی وجہ سے گناہ نہیں کرتے تو یہ لوگوں کا وجود اس بات کا سبب تو گناہ نہ کرو. یہ تقویٰ نہیں ہے, خوف نہیں ہے, ایمان نہیں ہے. ایمان یہ ہے کہ جہاں کوئی نہ ہو, تم ہو اور انٹرنیٹ ہو, تم ہو اور صرف تم ہو, وہاں پر تم گناہوں سے بچو, وہاں پر خطاؤں سے بچاؤ, وہاں پر اپنے آپ کو محفوظ رکھو گناہوں سے. یہ حقیقی ایمان کی علامت ہے. فرمایا اگر تم خدا کا خوف اور خدا کا تقوی اپنے اندر لے کر آؤ گے تو خدا تم سے محبت کرے گا, مباحات کرے گا. اے میرے فرشتوں, اس کے پاس طاقت ہے, قدرت ہے, وقت ہے, یہ گناہ کر سکتا تھا, شیطانی خواہشات کو مقدم کر سکتا تھا, لیکن اس نے میری محبت کی وجہ سے شیطان کو خیر آباد کہہ دیا, خواہشات نفسانی کو چھوڑ دیا, خدا تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. دوسری چیز فرمایا اگر چاہتے ہو کہ لوگ تم سے محبت کرے تو وجہ رکھے گا اذا اردت ان يحبك الناس فقط عما في ايديهم, جو لوگوں کے پاس مال ہے توجہ رکھے گا, جو ان کے پاس اختیارات ہیں ان سے اپنے امیدوں کا رشتہ قطع کر لو. خدا ہے جو چاہے گا تو اس ڈاکٹر کے ذریعے شفا ہو جائے گی, خدا ہے چاہے گا اس فلا شخص کے ذریعے سے میری جاب لگ جائے گی, خدا ہے اس فلا شخص کے ذریعے سے چاہے گا مجھے خیر پہنچ جائے گا, خدا ہے چاہے گا مجھے نفع پہنچ جائے گا، لیکن اگر خدا کو چھوڑ کر مائنس کیا خدا کو زندگی سے، نہیں بس یہ ڈاکٹر صاحب ہے، نہیں میرے بھائی ہیں، نہیں میرے جاننے والے ہیں، نہیں وہ فلاں منسٹر ہے، وہ فلاں اینکر ہے، وہ فلاں عہدیدار ہے، جب خدا کو مائنس کر دیا تو خدا کہہ کر نہیں، مجھے مائنس کر کے تم زندگی میں عزت حاصل نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے آج دنیا میں عزت کے حصول کے لیے لوگ تگ و دو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ ہر کس و ناقص کے در پر سر جھکاتے ہوئے اور ذلیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ توجہ رکھے گا، خواہ وہ عدلیہ کے ہوں، خواہ وہ فوج کے ہوں، خواہ وہ سیاست کے ہوں، یا خواہ وہ نام نہاد مذہبی اور سیاسی لیڈران ہوں، توجہ رکھے گا، کیوں؟ جب خدا کو مائنس کر دیا انسان نے تو پھر عزت اس کے کھاتے میں نہیں ڈالی جا سکتی۔ اور تیسرا اصول یہ دیا کہ تمہارا مال زیادہ ہو جائے، اذا رأت يفري مالك فاكثر من الصدقه، تو صدقہ سب سے زیادہ دو۔ توجہ رکھے گا، صدقہ 10 روپے کا نام نہیں ہے، یہ جو ہم 10 روپے دے کر فیملی کے 10 ممبر کا بیمہ کرنا چاہتے ہیں، انشورنس کرنا چاہتے ہیں، صدقہ اہل بیت کی ڈکشنری میں اس کثیر مال کو کہا جاتا ہے جب جیب سے نکالو تو کئی مرتبہ سوچو یہ صدقہ دے رہا ہوں، یہ 10 روپے بھکاریوں کو دینا صدقہ نہیں ہے، یہ ان کی مدد کرنا ہے، یہ ان کے نیٹ ورک کو مضبوط بنانا ہے، یہ ان کی ہمتوں کو حوصلہ دینا ہے، یہ در حقیقت مستحق افراد کے لیے کی جانے والے کوششوں پر قدغن لگانا ہے، یہ بھکاریوں کو، ان پروفیشنل کو صدقہ دینا ہے۔ مہینے کے شروع میں آپ صدقہ دیجئے، 5000 10000 جو بھی، جتنا آپ صدقہ دیں گے اتنا ہی مال زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ روایات کثرت سے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، جتنا زیادہ کسی کی کوئی پرابلم حل کرے، جینون پرابلم حل کرے، کسی گھر میں راشن ڈلوائیے، کسی کی فیس ادا کیجیے، کسی کی جہیز کا انتظام کیجیے، کسی کی علاج معالجے میں الغرض یہ کہ جتنا بھی ہو سکے، اور ہیں بہت سے لوگ کہ انہوں نے اپنے اپنے خاندانوں میں ایک بینک سسٹم بنایا ہوا ہے۔ بینک سسٹم کیا ہے کہ مثلا ہر کمانے والا 1000 روپے مثلا ایک بندے کے پاس جمع کرائے گا، امین کے پاس، جو اس خاندان میں امین ہے، تاکہ اگر کوئی موت ہو جائے، فوتگی ہو جائے، آپریشن ہو، پیسے کی ضرورت ہو، آپ کے خاندانی بینک سے پیسہ نکال کر وہاں پہ دیا جائے۔ ایک آبرو مندانہ طریقہ ہے، ایک عزت مندانہ طریقہ ہے، یہ بھی صدقے کی ایک شکل ہے، بظاہر نام صدقہ نہیں ہے لیکن یہ بھی صدقے کی شکل ہے کہ آپ صدق دل سے اپنے برادر مومن کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ میں کی ضرور لیجیے محمد و آل محمد۔ تو کثرت کے ساتھ صدقہ دو۔ چوتھا یہ ہے، چاہتے ہو کہ تمہارا بدن صحت مند ہو جائے تو رسول اللہ فرماتے ہیں روزے رکھو، کم سے کم جو مستحب ہے انسان ہفتے میں 2 روزے رکھے۔ روزے رکھنے سے انسان کا بدنی نظام جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اور آخری چیز، چاہتے ہو کہ تمہارا حشر میرے ساتھ ہو، اذا اردت ان یحشرک اللہ معیا، چاہتے ہو کہ اگر تمہارا حشر مجھ محمد عربی کے ساتھ ہو، فاقسم من السجود بین ید الواحد القہار، خدا کے سامنے اپنے سجدوں کو طولانی کرو۔ اللہ اکبر، اپنے سجدوں کو طولانی کرو، یعنی تم خدا کے لیے سجدہ کرو گے، خدا تمہارے اندر ذلت تواضع انکساری تمہیں عطا کرے گا، اور وہ انکساری وہ تواضع وہ ذلت خدا کے سامنے تمہارے اندر وہ کردار کی بلندی عطا کرے گی کہ رسول اللہ کہے کہ تمہارا حشر میرے ساتھ ممکن ہے۔ لہذا اہل بیت کی زندگی میں ہمیں کثرت سجدہ اور کثرت طوالت سجدہ ملتا ہے، جتنا ہو سکے یہ آخری سجدہ جو نماز کے بعد ہم ادا کرتے ہیں، یہ خانہ پوری ہوتا ہے۔ جلدی سے بس ایک جو ہے وہ ہم نے سر سجدگاہ پہ رکھا ہو، 3 دفعہ وہ مشکل جو دانا نانا نانی یہ دادا دادی نے سکھایا تھا، شکر اللہ شکر اللہ شکر اللہ، اس کے بعد یہ جا وہ جا، مستحب ہے کہ وہ چیزیں جو نماز میں حاصل نہ کر سکے، وہ دعا جو پوری نہ ہو سکی، خدا کہتا ہے کہ تم سجدہ شکر کر، میں تیری حاجت تجھے عطا کر دوں۔ خوشی کریں. یہ سجدہ شکر جو نماز کا ہے, یہ نماز کا طولانی ترین سجدہ ہو, خصوص خلوت و تنہائی میں ہو. جب کوئی نعمت یاد آئے, رات کو آدھی وقت آدھے وقت آنکھ کھل جائے, جائیے سجدے میں, خدا تیرا شکر صحیح سالم ہوں, سنائی دے رہا ہے, دکھائی دے رہا ہے, میں اپنے گھر کا پتہ نہیں بھولا, میری ہوش, میری یادداشت, میری ہوش آواز میرے ساتھ ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اجن گرن آج لوگ ہیں چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے لیے اسپتالوں میں ہیں, کوئی ان کا پرسنل حال نہیں ہے. اسی وادی حسین چلے جائیے, بہت سی قبریں ایسی ملیں گی آپ کو اجڑی ہوئی, برباد, ویران, پتہ ہے یہاں پر سوز کوئی نہیں آیا, کوئی آپ کی قبر پہ نہیں آئے گا. آپ اپنے دادا کی قبر پہ کب گئے تھے, یاد ہے؟ کہاں ہے نہیں معلوم, گئے بھی عرصہ ہو گیا, اور پھر میں تو میری اولاد, میرے پوتے میری قبر میں آئے, اپنا حساب کتاب خود لے کے جائے گا سیدھے نگرانی. لوگوں کے سپرد کر دے, لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ کی قبر پہ آگے فاتحہ پڑھیں گے. بہت ہوا, بہت شاندار کام کیا, ہفتے میں کوئی ایک آدھ فاتحہ پڑھ دی پڑھ دی, یاد رکھیے گا. لہذا فرما رہے ہیں کہ طولانی سجدہ, لہذا روایت میں ملتا, خدا کہتا ہے جب بندہ سجدہ شکر میں سر رکھتا ہے تو خدا کہتا ہے سل عبدی سل حاجتک فاعطی حاجتک, اے میرے بندے تو نے سجدہ شکر میں سر رکھا ہے تو اپنی حاجت طلب کر, میں اپنی خدائی سے اسے عطا کرنے والا. کتنا آسان سجدہ شکر ہے, یا ربہ ہو, یا سیدہ ہو, یا مولا ہو, یہ تین ذکر شکر للہ جتنا ہو سکے انسان ادا کرے. تو کثرت سجدہ اور طولانی سجدہ, یہ وہ چیز ہے جو ہم اہل بیت کے ساتھ مشہور ہو سکتے ہیں. لہذا یہ پاکیزہ زندگی, اس کے آثار یہیں سے شروع ہو جائیں گے عزیزان گرامی, اور آہستہ آہستہ انسان جیسے جیسے آگے بڑھتا چلا جائے گا, ویسے ویسے خدا کی مدد, اعانت اور امام زمانہ کی خاص عنایت و توجہ ایسے مومن اور مومنہ پر ہوتی چلی جائے گی. بس آپ کی زحمت تمام ہو. آج ہم ایک مجلس چہلوں میں آئے, جو جانے والا 40 دن قبل تقریباً ہمارے ساتھ تھا, آج ہمارے درمیان نہیں ہے. اپنے مردوں کو فراموش مت کریں, اٹھتے بیٹھتے صلوات, استغفار, آیات, ورد جو کر سکتے ہیں آپ ان کے لیے بھیجیں, تاکہ روز قیامت آپ شرمندہ نہ ہو. یہ کبھی کبھی آدھی رات کو اٹھتے بیٹھتے اچانک سے آپ کو اپنے کسی عزیز کا خیال آ جاتا ہے, یہ عزیز کا خیال نہیں آیا, یہ خدا نے عالم برزخ سے اسے اجازت دی ہے کہ وہ آپ کے خیال کا دروازہ کھٹکھٹائے اور یہ کہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے, مجھے تمہاری ضرورت. اچانک سے کسی پرانے مرحوم دوست کا خیال آ جائے, یہ رشتہ دار, یہ خیال نہیں آیا کہ خدا نے اسے اجازت دی, جاؤ فلا مومن کے خیال کا دروازہ کھٹکھٹاؤ. لہذا اپنے مرحومین کو یاد رکھیے, اور سب سے بہترین عمل جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جتنا راہ راست پر, دین پر, اہل بیت کی محبت پر ثابت قدم رہیں گے, ہم اپنے جانے والوں کو اتنا ہی ایصال ثواب. جانے والا چلا جاتا ہے, وہ اپنے ساتھ لے گئے اپنے اعمال. بہترین چیز جو ہم اس کے لیے ہدیہ کر سکتے ہیں وہ ذکر قرآن اور ذکر محمد و آل محمد. یقیناً اہل خانہ کے لیے مرحوم کی جدائی اور فراق سخت ہے. ایک رشتے سے وہ کسی کا باپ ہے, کسی کا شوہر ہے, کسی کا بیٹا ہے, کسی کا بھائی. لیکن جب بھی ہمارا کوئی اس دنیا سے جاتا ہے, ہم کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں. یقیناً اپنوں کے جانوں پر, اپنوں کے فراق و جدائی میں گریہ ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے, سائے کے چلے جانے کا, محبتوں کے ختم ہو جانے کا, شفقتوں سے محروم ہو جانے کا, لیکن یہ گلہ نہیں ہوتا خدا سے, ایک طبیعی فطری رشتہ ہے. لہذا جانے والا ایک باپ بھی تھا, ایک بھائی بھی تھا, ایک بیٹا بھی تھا, ایک شوہر بھی تھا. لہذا ہم کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں. چاہتا ہوں کہ بس اس آخری چند جملوں میں میں امام حسین علیہ السلام کے ودا کے کچھ مصائب آپ کے سامنے ذکر کروں. امام حسین علیہ السلام کے کئی ودا لکھے گئے ہیں. ایک ودا وہ ہے جو تمام بیویوں سے امام حسین نے کیا, کہ تمام بیویوں نے گھیرا بنا لیا, واہ محمدہ، واہ مصطفیٰ، واہ غربتا کی صدائیں بلند ہونے لگی کہ اب حسین جا رہے ہیں۔ اب تک سب کو آسرا یہ تھا کہ اگر علی اکبر گئے حسین زندہ ہے، عباس گئے حسین زندہ ہے، اور محمد کے حسین زندہ ہے۔ اب خود حسین وقت آخر کہہ رہے ہیں، اے بی بی حسین آخری سلام کو آیا۔ ایک ودا یہ لکھا، ایک ودا خیام کے اندر لکھا گیا ہے، وہ بی بی زینب سے ہے۔ ایک دفعہ جب امام حسین علیہ السلام نے ودا کے لیے زینب کو آواز دی، جناب زینب سے کہا، ماں کا پنا حیا ہوا کرتا تو لا دو۔ اللہ اکبر، یہ ودا کا ایک انداز تھا، بس زینب سمجھ گئی آخری وقت آیا ہے۔ ایک دفعہ بہن نے کرتا لا کے دیا اور کہا، بھیا اب آپ جا رہے ہیں، ماں کی وصیت یاد آئی ہے، پوری کر دو، ذرا گریباں کھولیے، میں آپ کی گردن کے بوسے لینا چاہتی ہوں۔ ماں نے کہا تھا، زینب میں نہ ہوں گی، میری طرف سے حسین کی گردن کے بوسے لینا۔ تین دن کا پیاسا حسین کو جن کے وار کی جگہ پر زینب نے بوسے لیے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جناب زینب سے امام حسین علیہ السلام نے کہا، بھائی زینب ذرا کلائیوں سے چادر تو ہٹائیے۔ اللہ اکبر۔ بابا نے کہا تھا، زینب کے ہاتھوں میں رسد باندھی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک ودا یہ ہے عزیزہ نگرانی۔ اللہ اکبر۔ ہاں جانے والا چلا جاتا ہے مگر اپنی یادیں چھوڑ جاتا ہے۔ زینب کا دل کیسے آمادہ ہوگا کہ اپنے بھائی کو جانے دے۔ اب حسین باہر کی طرف جا رہے ہیں، زینب نے آواز دی، محلن محلا یا ابن زہرا، حسین ذرا آہستہ قدم اٹھاؤ، ارے میں تجھے جی بھر کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ، جی بھر کے دیکھنا چاہتے ہو۔ ایک ودا یہ ہے، ایک ودا وہ ہے، جب گھوڑے پہ سوار ہو گیا میرا حسین تو ایک دفعہ ننی بچی کے رونے کی آواز آئی ہے۔ حسین نے دیکھا، 3 سالہ بچی گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے۔ حسین گھوڑے سے نیچے اتر آئے، زمین پہ بیٹھ گئے، بچی کو گلے لگایا اور کہا، سکینہ بیٹا اب ماں جہاں سلائے سو جانا، بابا کے سینے کی ضد نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ سکینہ کو آرام دیا، سکون دیا، کلیجے سے لگایا، جناب زینب کے سپرد کیا۔ ایک ودا یہ ہے مگر ایک ودا بہت زیادہ سخت ہے ادا دارو۔ ارے یہ بچی باپ سے ودا کرنے آئی ہے، ایک قتل گاہ میں ایک لاشا پڑا ہے جو بے سر ہے، بے کفن ہے، ایک بچی ودا کے لیے آئی ہے، بابا بابا کہتی بھی آئی ہے۔ عددار آپ دیکھتے ہیں نا، جب جنازہ خواتین میں جاتا ہے تو بچوں کو جنازے سے جدا کیا جاتا ہے، اور جدا کرنے کے وقت محرم آتے ہیں، کلیجے سے لگاتے ہیں، سروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ ارے سکینہ کو بھی بابا کے لاش بے سر سے جدا کیا گیا، مگر کوئی کلیجے لگانے والا نہ تھا، کوئی دست شفقت بھیجنے والا نہ تھا، اے کوئی آگے بڑھتا تھا تازیہ نہ مارتا تھا، اے کوئی تماچا رسی
علانۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔